الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ملکی انتخابات میں آپ کو معلوم ہے کہ اب ایک ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے. اگلی جمعرات کو 10 تاریخ کو انتخابات منعقد ہو گئے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو روایتی شور و شغب ہوا کرتا ہے اور ہنگامے اور بیہودہ حرکات ہوتی ہیں، اس دفعہ یہ صورتحال نہیں ہے. اس لیے کہ حکومت وقت نے اس کے لیے جو قواعد و ضوابط اور جو حدود اور پابندیاں عائد کی تھیں، اس پر حکومت نے عمل کرایا ہے. تو اب شائستگی کے ساتھ ہو رہا ہے جو کام ہو رہا ہے. پوسٹر ہیں لٹکے ہوئے ہیں، دیواروں کو خراب نہیں کیا گیا ہے، بڑے ہولڈنگز نہیں ہیں، اس کے اوپر کس قدر روپیہ خرچ ہوتا تھا، اور ایک صریح حکم شریعت کی خلاف ورزی. تصویر کے بارے میں یہ اختلاف تو ہے کہ جو کیمرے سے تصویر لی جاتی ہے وہ حرام ہے یا نہیں. ہاتھ سے بنائی جانے والے تصویر کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ حرام مطلق. اور یہ بڑے بڑے ہولڈنگز کے اوپر جو بھی بنتے ہیں تصویریں، ظاہر بات ہے وہ ہاتھ سے بنتی ہے، پینٹ کی جاتی ہے، حرام مطلق. بہرحال ان چیزوں سے جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے، ان پابندیوں کے اندر اندر تو یقیناً سرگرمی بڑھ گئی ہے، بڑھے گی، اس لیے کہ اب تو وہ اپنے پورے کلائمیکس پر آ گئی ہے. ایک خاص بات جو نظر آ رہی ہے کہ کوئی نظریاتی صف بندی نہیں ہے، کوئی آئیڈیولوجیکل پولرائزیشن موجود نہیں. کچھ تھوڑا سا اگر کہا جا سکتا ہے تو متحدہ مجلس عمل کا معاملہ تو کہا جا سکتا ہے، وہ اسلام کا نام لے رہی ہے اور شریعت کا نام لے رہی ہے اور اسلام کے غلبے کی بات کر رہی ہے، لیکن وہ بھی کچھ دبی زبان سے. معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ حالات اس کے لیے سازگار نہیں. ابھی نہ چھیڑ محبت کے راگ ہیں مطرب، ابھی حیات کا ماحول سازگار میں. نتائج کیا نکلیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ حتمی طور پر تو یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اس سے پہلے بھی ہوا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے اندازے غلط ثابت ہو جاتے رہے. 1977 کے الیکشن میں کوئی کسی کو سان گمان نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی اس طرح سویپ کر کے لے جائے گی، کسی کو گمان نہیں تھا. مشرقی پاکستان میں تو گمان تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کی وہ حیثیت ہے اور وہ وہاں کا عوامی لیڈر ہے، لیکن یہاں یہ گمان نہیں تھا کسی. لیکن جو صورتحال نکلی کہ بڑے بڑے جو جوادری اور خاندانی جو تھے سیاستدان تمندار، وہ جو ہے ان کے جھنڈے گر گئے تھے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. البتہ ایک چیز واضح ہے، اکثریت بہرحال انہی لوگوں کی آئے گی جو جاگیردار ہیں، تمندار ہیں، بڑے زمیندار ہیں، سندھی وڈیرے ہیں، سرحد کے خوانین ہیں اور بلوچستان کے سرداران قبائل ہیں. یہ فرق تو ہو جائے گا کہ باپ نہیں بیٹا، چچا نہیں بھتیجا، یہ فرق تو ہوگا، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو ان کے پاور بیسس ہیں وہ تو زمین میں بڑے مضبوط ہیں، جاگیریں ہیں، زمینداریاں ہیں. اب ان کے جو کاشتکار ہیں، ان کے جو مزارے ہیں، ان کے جو کمی کاری ہیں، ان کے لیے ان کی مرضی کے خلاف ووٹ ڈالنا ممکن نہیں ہے، لہذا اکثریت تو انہی کی ہوگی. بہرحال میرا آج کا موضوع اصل میں یہ ہے کہ ان انتخابات کے بارے میں تنظیم اسلامی کا موقف کیا ہے. اس کے ضمن میں آج اخبارات میں بھی اشتہار چھپا ہے اور شاید آپ حضرات کو بھی وہ ہینڈ بل مل گیا ہو، اگر نہیں ملا ہے تو بعد میں مل جائے گا. اس میں ہمارا موقف جو ہے ہم نے تفصیل سے لکھ دیا ہے اور اخبارات میں شائع بھی کرا دیا ہے. میں اسی کے چند نکات کے بارے میں اس وقت گفتگو کروں گا. پہلی بات، میں عبارت پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ اگرچہ تنظیم اسلامی کا مستقل موقف یہ ہے کہ پاکستان میں اس نظام اسلامی انتخابات کے ذریعے سے نافذ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ کام صرف اسی انقلابی جد و جہد کے ذریعے ممکن ہے جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہو، یہ ہمارا ایک مستقل موقف ہے. اسلامی انقلاب کہہ لیں، اسلامی نظام کہہ لیں، شریعت کی تنفیذ کہہ لیں، دین کا غلبہ کہہ لیں، یہ کام انتخابات کے ذریعے ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ در حقیقت انتخابات کا جو انسٹیٹیوشن ہے، یورپ نے اس کو ایجاد کیا ہے، شکل دی ہے مغرب نے، ہم تو ان کے پیروکار ہیں. یہ چیز جو بنائی گئی ہے، ہر شے کا ایک مقصد ہوتا ہے، یہ مقصد اس کا ہے نظام کو چلانا، بدلنا نہیں. جو بھی نظام کہیں ایگزسٹ کر رہا ہے اس نظام کو چلانا. میں کہتا ہوں میں بہتر طور پر چلاؤں گا، آپ کہتے ہیں میں بہتر طور پر چلاؤں گا، بس اتنا فرق ہے شخصیتوں کے درمیان، جماعتوں کے درمیان نظام پر اتفاق ہوتا ہے. اب امریکہ میں الیکشن ہوتے ہیں، ڈیموکریٹس ہیں اور ریپبلکنز ہیں، امریکہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، ان کے معاملے متفق علیہ ہے. البتہ زیادہ کیا بات ہوگی، ہیلتھ پالیسی میں کوئی تبدیلی تھوڑی سی، وہ ٹیکس کا معاملہ تھوڑا سا ادھر سے ادھر کر دینا، بس اللہ اللہ خیر صلاح. کوئی فارن پالیسی میں کوئی تھوڑی سی ادھر کی بجائے ادھر ٹنٹ کر لینا، بس. جو نظام امریکہ میں قائم ہے وہ دونوں کے نزدیک متفق علیہ ہے، اس کو چلانا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہتر چلائیں گے، آپ کہتے ہیں آپ بہتر چلائیں گے. آئیے پھر فیصلہ کر لیں، کاؤنٹنگ آف ووٹ سے فیصلہ ہو جائے گا. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ انگلستان میں دو پارٹیاں بڑی ہیں، کنزرویٹوز لیبر، دونوں کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے، برطانیہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. تھوڑا سا امیگریشن پالیسی میں اختلاف ہو جائے گا کہ جو لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے ہیں وہ اگر اپنے رشتہ داروں کو سپانسر کرتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں تو کیا پالیسی ہونی چاہیے، سختی کی جائے تربیت وغیرہ وغیرہ. ٹریڈ یونینز جو وہاں پر ہوتی ہیں ان کے کچھ قوانین تھوڑے سے ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلاح. تو نظام متفق علیہ ہے. تو در حقیقت یہ انسٹیٹیوشن آف الیکشنز، یہ ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا اس کام کے لیے، بنایا ہی نہیں گیا کہ اس کے ذریعے سے کوئی نظام بدلا جا سکتا. یہ تو ایگزسٹنگ نظام کو ذرا بہتر طریقے پر چلانے کے لیے مقابلہ ہے آپس میں اپنی آرا میں. اور یہی سبب تھا، آپ کے علم میں ہے، میں نے ویسے تو اپنے ہائی اسکول کے دور میں بھی مولانا مودودی کی بہت سے جو پمفلٹ ہیں وہ میں نے پڑھ لیے تھے، اگرچہ اس دور میں میں ایکٹیو ممبر تھا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا، کہہ لیجئے کہ تحریک پاکستان کا ایک ادنا سا نوجوان کارکن، لیکن یہ کہ میں مولانا مودودی کے فکر سے بھی متاثر تھا کہ ان کا جو نقشہ ان کے سامنے ہے. اور جیسے ہی پاکستان بنا پھر میں جماعت ہی کے ساتھ میں نے کام کیا، 10 سال اپنی زندگی کے، 7 سال تعلیمی دور، 2 سال ایف ایس سی گورنمنٹ کالج اور پھر 5 سال کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، 7 سال یہ میں نے انتہائی ایکٹیولی لگائی. لیکن پھر اس نتیجے پر میں پہنچا کہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے مولانا مودودی سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت کام بھی کیا انہوں نے، یقیناً مجھ جیسے سینکڑوں لوگ پیدا کیے انہوں نے کیے، علامہ اقبال کی شاعری اور مولانا مودودی کی نثر، یہ دو چیزیں ہیں کہ جنہوں نے نہ معلوم کتنے نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی برپا کی. بعض لوگوں کی وہ تبدیلی جو ہے کسی وجہ سے پائیدار ثابت نہ ہو سکی. جماعت اسلامی ہی کے تھے نا، ارشاد احمد حقانی صاحب بھی، وہ علیحدہ ہوئے تھے اختلاف کی وجہ سے، جب وہ جماعت میں تھے تو داڑھی رکھتے تھے، اس کے بعد داڑھی منڈوا دی، تو بھائی یہ دہاڑی جماعت کے لیے تھی یا اسلام کے لیے تھی؟ یہ حضور کی سنت تھی جو پہلے تھی تو اب بھی رہنی چاہیے. لیکن یہ کہ یہ کم لوگوں کا معاملہ ہوا ہے, اکثر و بیشتر جو ہے وہ اختلاف کے باوجود کم سے کم یہ کہ وہ بنیادی جو دینی فکر تھا اس پر قائم رہے. بہرحال میرا اختلاف یہی تھا کہ اب یہ سیاسی پارٹی بن گئی, یہ انقلابی پارٹی نہیں رہی, انتخابات میں حصہ لے گا. بلکہ میں اگر ایگزیکٹ الفاظ اپنے استعمال کروں تو وہ یہ ہے کہ پہلے جماعت اسلامی ایک اصولی انقلابی اسلامی انقلابی جماعت تھی, اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی. اب وہ ایک اسلام پسند, ظاہر بات ہے کفر پسند تو نہیں ہوگی الیکشن میں حصہ لے کر, اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی. تین الفاظ کے مقابل تین الفاظ, اصولی اسلامی انقلابی جماعت اور اسلام پسند قومی سیاسی جماعت. تو بہرحال یہ تو ہمارا ہے مستقل موقف. اور اب آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے غالباً 10-15 جمعوں سے جو منہج انقلاب نبوی پر یہاں گفتگو ہوئی ہے تو اسی لیے کہ ہمارے نزدیک اسلام یہاں اگر آ سکتا ہے, نظام یہاں اگر قائم ہو سکتا ہے, دین حق کا پورا نظام, پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم پورا کا پورا, وہ اگر آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو بغیر انقلاب کے نہیں ہوگا, اور انقلاب بھی وہ جو اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیسڈ ہو. انقلاب کا ایک ٹیکنیک وہ بھی تھا جس کے تحت کمیونسٹ ریولوشن آیا, انقلاب کا ایک ٹیکنیک وہ بھی تھا کہ جس کے تحت جو ہے فرینچ ریولوشن, نہیں نہیں, انقلاب کا بھی وہ ٹیکنیک جو 1400 برس قبل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. تو پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ جس میں کوئی اشتباہ نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے نزدیک اس انتخابات کے ذریعے سے یہاں اسلامی نظام, پورا اسلامی نظام, دین حق کا پورا پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم, یا بالفاظ دیگر اسلامی انقلاب برپا نہیں کیا جا سکتا. لیکن دوسرا نقطہ کیا ہے کہ تاہم, یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں, آپ بھی دیکھ لیجئے سیکنڈ سٹار جو ہے اس میں, تاہم ہماری قدیم رائے یہ بھی ہے کہ جب تک یہ انقلاب نہیں آتا ملک میں انتخابی عمل جاری رہنا چاہیے, بصورت دیگر ملک کا وجود ہی خطرے میں پڑ سکتا ہے. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ میں نے کبھی انتخابات کو حرام نہیں کہا, ووٹ دینے کو حرام نہیں کہا, الیکشن لڑنے کو حرام نہیں کہا. ایک صاحب جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے تھے, صوفی محمد صاحب, جن کی وہ تحریک دیر کے اندر ہے, اور وہ مالکن ایجنسی کی تحریک, بڑی زبردست تحریک تھی, اب تو بہرحال وہ کافی منتشر تتر بتر ہو گئی ہے. یہ بھی جماعت کے اندر تھے اور یہ بھی الیکشن کے طریقے سے بددل اور بددل ہو کر جماعت سے علیحدہ ہوئے, لیکن وہ اس انتہا کو پہنچ گئے کہ الیکشن ہے ہی حرام, الیکشن میں حصہ لینا حرام, الیکشن میں ووٹ دینا حرام. تو میں ایک دفعہ ان کے پاس طویل سفر کر کے گیا, یہ دیر میں بڑی دور دراز میدان, اس کی ایک تحصیل ہے, بہت دور ہے پہاڑی علاقوں میں, گیا میں ان سے ملنے کے لیے, اس لیے کہ انہوں نے بڑی زبردست تحریک ایک دفعہ چلائی تھی, 100,000 کا مجمع لے کر وہ آ گئے تھے اور انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا تھا. وہ تو بعد میں کسی طریقے سے حکومت نے, اس وقت تشدد نہیں کیا تھا بلکہ کچھ جھوٹے وعدے کر کرا کے انہیں واپس بھیجا تھا, ورنہ اتنی بڑی تحریک جو ہے پاکستان میں کوئی اور نہیں ہوئی. اگر وہ کہیں دریائے سندھ کراس کر کے پنجاب میں داخل ہو گئے ہوتے تو بہت بڑا ہنگامہ ہوتا, لیکن روک لیا گیا انہیں اٹک کے پل پر, اور اس میں بھی تشدد نہیں کیا گیا تھا. بہرحال تو چونکہ انہوں نے اپنی ایک حیثیت ثابت کی کہ ایک شخص ہے جو عوام کو اسلام کے نام پر موبیلائز کر سکتا ہے, لوگوں کو نکال کر لا سکتا ہے, گھروں سے نکل کر اور کہیں دھرنا مارنا, کہیں جا کر جو ہے آپ بیٹھ گئے ہیں تو وہاں ظاہر بات ہے گھر کی پکی ہوئی روٹی تو نہیں ملے گی, اور وہاں گھر کا بستر اور گھر کی چارپائی تو نہیں ہوگی, تو وہ سختیاں لوگوں نے جھیلی ہیں. تو میں پھر ان سے ملنے گیا تھا, میں نے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے, یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے, بیکار ہے, حاصل کچھ نہیں اس سے, یہ تو میرا بھی موقف ہے, الیکشن سے حاصل کچھ نہیں ہوگا اسلامی نظام کے قیام کے ضمن میں, اور کچھ فائدے ہو سکتے ہیں وہ میں ابھی بیان کروں گا, لیکن یہ ہے کہ اسلامی نظام کے قیام کے اعتبار سے یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی, انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک لا حاصل سعی اور کوشش. لیکن آپ اسے حرام کہتے ہیں وہ کس دلیل سے کہتے ہیں؟ اگر آپ حرام کہتے ہیں تو پھر آپ دوسرے علماء مفتی حضرات اور یہ مفتی محمود صاحب اور فلاں بڑے بڑے مفتیوں نے جو حصے لیے الیکشنز کے اندر, تو آپ ان کے علم پر کوئی آپ کو اعتماد نہیں. چلیے ہو سکتا ہے مفتویوں سے غلطی ہو, تو جا کر مل کر بتائیے, اپنا موقف دلیل دیجیے. کہلے نہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, میں اس کو اپنی رائے ہے, میں حرام سمجھتا ہوں. تو میں نے کبھی الحمدللہ یہ نہیں کہا کہ حرام ہے یہ, بلکہ یہ کہا کہ اس ملک میں اس کی ایک بقا کے لیے, اس کی سالمیت کے لیے الیکشن ہوتے رہنا لازم ہے. اس لیے بھی کہ الیکشن کے ذریعے سے بھڑاس نکلتی ہے. اگر کوئی جذبات ہے, کوئی ریزنٹمنٹ ہے, کسی چیز پر غصہ ہے, کسی چیز سے اختلاف ہے, تو الیکشن کے ذریعے سے, جیسے ہمارا یہ سانس کا معاملہ ہے, سانس آتا ہے جاتا ہے, تو اندر جب جاتا ہے تو وہ آکسیجن لے کر جاتا ہے, انرجی کی سورس آف انرجی, باہر نکلتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور ایسی چیزیں نکال دیتا ہے. تو یہ بریدنگ جو ہے ایکسرسائز ہمارا وجود کے لیے, تو ایسے ہی پاکستان کے وجود کے لیے الیکشن ضروری ہے. اس کا خاص سبب یہ ہے کہ میں نے یہ بات بہت دفعہ کہی ہے اس اجتماع میں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا باپ اسلام ہے, ماں انتخابات ہے. اس لیے کہ پاکستان جو عالم وجود میں آیا, اس کی جو ولادت ہوئی وہ 1946 کے الیکشن سے ہوئی. اس 1946 کے الیکشن میں اگر مسلم لیگ کو مسلمانہ نے ہند کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت حاصل نہ ہوتی تو پاکستان کے قیام میں کوئی سوال ہی نہیں تھا. تو ولادت جو ہوئی ہے پاکستان کی وہ 1946 کے الیکشن سے ہوئی ہے. ہم نے اس میں کام کیا تھا, نوجوان کارکنوں کی حیثیت سے بھاگ دوڑتے تھے. لیکن یہ کہ اس الیکشن میں کامیابی ہرگز نہ ہو سکتی اگر یہ نعرہ نہ لگایا جاتا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ سارے جو مشائخ جمع ہو گئے تھے, بہت بڑی تعداد میں علماء آ گئے. جمعیت علماء ہند جو ہے اس کے ٹکڑے ہو گئے. مولانا مدنی ایک طرف رہ گئے اپنے ساتھیوں سمیت جمعیت علماء ہند کے نام سے, مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا ظفر احمد عثمانی, اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ, یہ لوگ جو ہیں اگرچہ وہ باقاعدہ جماعت میں نہیں آئے, ان دونوں حضرات نے مل کر جمعیت علماء اسلام بنائی. ٹکڑے ہوئے وہ کیوں, کہ قائد اعظم نے مرمرا کہا تھا کہ ہم اسلام نافذ کریں گے. ان سے پوچھا جاتا تھا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا, تو جواب کیا دیا, ہمیں کوئی دستور بنانے کی ضرورت نہیں, ہمارا دستور 1400 برس سے طے ہے, قرآن ہمارا دستور. یہ جو جذبات تھے عوام کے دل کے اندر اتر گئے, عوام کے دل کے اندر کھب گئے جا کر. ادھر علامہ اقبال کی شاعری نے فضا ہموار کی ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ زمانہ بدلے گا, اور یہ کہ اب دنیا میں اسلام کا جو ہے کتاب ملت بیضا کے پھر شیرازہ بندی ہے, یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا, اور نوا پیرا ہو ہے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے, کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا, نکلو میدان میں آؤ. تو یہ تو چیز جو ہے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے یہ امت مسلمہ جو ہے دوبارہ ایک اس کے اندر عروج آئے گا اور اسلام دنیا میں غالب ہوگا. تو اقبال کا پیدا کرتا وہ ملی شاعری سے جو اثرات تھے, میں خود اس سے بے انتہا متاثر. ہائی اسکول کے زمانے میں ہی میں نے تقریباً اردو کلام علامہ اقبال کا سارا پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سارا سمجھ بھی لیا تھا, لیکن یہ کہ کوئی خاص رکاوٹ بھی ایسی نہیں ہوتی تھی, بہرحال اس کا ایسر سمجھ میں آتا تھا. اس کا تو ایک واقعہ جو ہے بڑا عجیب ہے میری زندگی کا. میں غالباً 7ویں جماعت میں طالب علم تھا. میرے بڑے بھائی آج کل وہ علی ہیں, آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, وہ یہاں لاہور میں اسلامیہ کالج میں طالب علم تھے, ہم تھے حصار میں. یہ تعطیلات ایک موسم گرما میں آئے تو بانگے درا لے آئے میرے لیے. وہ بانگے درا میں نے ترنم کے ساتھ اس کو میں نے پڑھا, پڑھتا رہا, کوئی سمجھ میں آیا کوئی نہیں آیا, کوئی لوگوں سے مدد بھی لی. اب اس کے بعد خواہش پیدا ہوئی کہ میں اب دوسری کتابیں بھی پڑھوں علامہ کی. یہ کتابیں اس زمانے میں اتنی عام تو نہیں ہوتی تھی. معلوم ہوا کہ ایک عزیز الحسن حمزئی فوت ہو چکے ہیں, وکیل تھے حساب میں, بڑے وکیل ہوتے, ان کے پاس ساری کتابیں. اب میں نے والد صاحب سے کہا کہ حمزئی صاحب سے مجھے یہ آپ علامہ اقبال کی دوسری کتابیں بھی لے کر دیں. والد صاحب کیونکہ ڈی سی کے ریڈر تھے, اب ظاہر بات ہے کہ وہ کلا جو ہے پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں, تو یہ ریڈر حضرات جو ہوتے ہیں, اہلمد حضرات, ریڈر حضرات, ان کی اہمیت ہوتی ہے. تو والد صاحب مجھے لے کر گئے, تو مجھے اب بھی وہ نقشہ ذہن میں یاد ہے کہ وہ ہچکچاہٹ, مجھے دینا بھی نہیں چاہتے, اس کی سمجھ میں کیسے آئیں گی یہ کتابیں خام خواہ، انکار بھی نہیں کر سکتے، والد صاحب ساتھ آئے ہوئے. تو انہوں نے کہا اچھا، کھولی کتاب والے ضرب کلیم، اچھا ان دو شعروں کا مطلب مجھے سمجھا دو تو پھر میں کتاب تمہیں دے دوں. وہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. میں نے مطلب سمجھا دیا تو ان کا اچھا بھائی لے جاؤ کتاب، تمہارا حق ہے. تو بہرحال یہ کتابیں میں نے پڑھ لی تھی، اور ان تمام کے حوالے سے وہ جو ایک فضا اس وقت ہموار ہوئی تھی، وہ اسلام در حقیقت جو ہے، اسلام باپ ہے پاکستان کا لیکن ماں الیکشن، اور پاکستان کے اندر الیکشن کا ہوتے رہنا لازم ہے. الیکشن کا مطلب ہے سویلین حکومت، اور الیکشن کا ہمارے سامنے آلٹرنیٹو ہے تو ایک ہے، اور وہ ہے فوج کی حکومت. فوج کی حکومت سب میں قاتل ہے اصولاً بھی، جیسے میں نے کہا کہ الیکشنز جو ہیں وہ اس بات کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیے گئے، یہ انسٹیٹیوشن ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا ملک کے نظام کو بدلنے کے لیے، اس کا مقصد ہے نظام کو چلانا. اسی طرح فوج کا نظام بنایا ہی نہیں گیا کہ وہ حکومت کرے. فوج کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرے، فوج کا کام ہے ہاں کبھی ایمرجنسی میں سول حکومت کی کوئی مدد کر دے، کہیں سیلاب آ گیا ہے، کہیں زلزلہ آ گیا ہے، کہیں اور ایسی آبات ہو گئی ہے، کہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے امن و امان کا مسئلہ ہو جائے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو اور وہ پولیس سے نہیں کنٹرول میں ہو رہا تو فوج کی مدد بھی یہ کی جا سکتی، لیکن فوج حاکم بن کر بیٹھ جائے منطقی طور پر غلط، بالکل غلط، اس کا کوئی تک نہیں. یہ ادارہ بنایا ہی نہیں گیا اس کام کے لیے، نہ ان کی ٹریننگ ہے اس کی. ان کی ٹریننگ ہوئی ہے کس کام کے لیے؟ اس کام کے لڑے میدان میں آئے جانے دیں، ان کا تو ٹریننگ اس کے لیے. ذہین آدمی ہر جگہ ہوتا ہے، فوج میں بھی ہوتا ہے باہر بھی ہوتا ہے، لیکن ایک ٹریننگ ہے نا. آپ کو جو ٹریننگ ملتی ہے وہ کچھ اور ہے، سیاستدانوں کی ٹریننگ کچھ اور ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں اس اعتبار سے کہ خوش قسمتی یا بد قسمتی سے پاکستانی فوج کا تعلق اکثر و بیشتر پنجاب سے ہے، لہذا چھوٹے صوبوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر مارشل لا ہے تو پنجابی حکومت کر رہا ہے. اس کا ایک بڑا منفی رد عمل ہوتا ہے. ہمارا جو پہلا مارشل لا لگا تھا وہ 11 سال تک چلا ایوب خان صاحب کا، اس وقت بنگال میں یہی تو کیا گیا تھا پروپیگنڈا، پنجابی فوج حکومت کر رہی ہے، زر مبادلہ ہم کماتے ہیں، پٹسن کے ذریعے سے زر مبادلہ آتا ہے، خرچ وہاں ہوتا ہے پوری فوج کے اوپر. ظاہر بات ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہوتا تھا اس میں سب سے بڑا حصہ تو فوجی کا ہوتا تھا، اور فوجی آفیسرز کو جو ہے وہ بیٹ مین ملتے ہیں، اس کے گھر کا کام بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کا کیا حال ہے یہاں. یہ رد عمل شدید ہوا ہے اس لیے کہ بنگالیوں کے اندر ان کی گھٹی میں ہے کہ وہ ایک جمہوریت ان کے اندر ہے، وہ رائے، وہ ہر شخص جو ہے وہ بیدار اور چوکس بنگالیوں میں ہے، پٹھانوں میں بھی ہے، پنجاب میں نہیں. پنجاب کا مزاج جو ہے وہ وڈیرا شاہی کہہ لیں اس کی وجہ سے، یا یہ کہ برا نہ مانے آپ سب پنجابی یہاں بیٹھے ہوئے، ویسے تو اصول میں بھی پنجابی ہوں، پیدا بھی ہوا تھا تو حصار جو ہے وہ پنجابی میں تھا اس وقت، اب ہریانہ میں ہے. لیکن یہ کہ پنجاب کا معاملہ یہ رہا ہے کہ یہ گزرگاہ رہی ہے، فاتح آتے تھے وقفے وقفے سے، درائے خیبر سے اترے، سندھ کو کراس کیا، پنجاب میں مار دھاڑ کی اور چلے گئے، اور جا کے آباد ہوتے تھے پھر گنگا اور جمنا کی وادی میں اور بنگلہ سونار دیش. تو یہ تمام تاریخ میں یہی رہا. تو پنجابیوں کا کام کیا تھا؟ ادھر سے ان حملہ آوروں کو لو، ان کی کچھ خدمت بھی کرو، اپنی جان بچاؤ، آگے پاس آن کر دو. تو یہ کلچر پنجاب کا ہے. اس کلچر کا اثر نتیجہ کیا نکلا آپ کو معلوم ہے؟ انگریز کی حکومت کو سب سے زیادہ ویلکم کہا گیا پنجاب میں، حالانکہ سب سے آخر میں انگریز آیا پنجاب میں، سب سے پہلے بنگال میں آیا، پلاسی کی جنگ کے نتیجے میں اس نے حکومت بنگال فتح کیا. انگریزی تہذیب، انگریزی کلچر بنگال میں آ ہی نہیں سکا. مسلمان کا پاجامہ، ہندو کی دھوتی برقرار رہی، پینٹ نہیں پہنی انہوں نے، ان کا اپنا لباس، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، دے آر پراؤڈ آف دیئر کلچر. اس اعتبار سے غور کی، سب سے پہلے وہاں آیا، سب سے آخر میں پنجاب میں آیا، لیکن انگریزی تہذیب سب سے بڑھ کر پنجاب نے قبول کی. پنجاب ہی کے اندر سب سے بڑے بڑے جتنے تعلیمی ادارے تھے کرسچینز کے، وہ پنجاب میں قائم ہوئے. ایس سی کالج بھاولپور، گورڈن کالج راولپنڈی، مرے کالج سیالکوٹ، ایف سی کالج لاہور، ایمرسن کالج ملتان، ہر جگہ پر بڑے بڑے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے. یہاں سے پھر انگریز حکومت کو بیوروکریٹس ملے، انگریزوں کو یہاں سے ٹیکنوکریٹس ملے، گاڑی چلانے والے پہیے ملے، ڈرائیور نہیں ملا گاڑی کا. آج تک پنجاب نے کوئی لیڈر پیدا نہیں کیا. آپ کے حنیف رامے نے بھی اگر بات کی تو ملا تھا اسے تو کون، وہ کانا رنجیت سنگھ، ہیرو پنجاب کا. بس باقی کوئی لیڈر پیدا نہیں کیا. بھٹو جیسا عوامی لیڈر سندھ نے پیدا کیا، پنجاب نے کوئی لیڈر پیدا نہیں. بہرحال یہ چھوڑی ہے، یہ جزوی بات تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کیونکہ فوج اکثر و بیشتر پنجابی ہے. اور کیوں ہے، اس کا بھی اصل میں جو بات میں نے اب کہہ دی تھی اس سے تعلق ہے. پنجابی وفادار تھا انگریز کا، انگریز نے ڈپینڈ کیا اور انہیں فوج میں لیا. سندھی باغی تھا، سندھ میں ہر جو موومنٹ تھی، یہ پگاڑا صاحب کے جو والد تھے اور ان کے جو دادا تھے، انہوں نے جو مخالفت کی انگریز کی، جہاد جاری رکھا. 1943-44 تک میں اپنے ہائی اسکول کے زمانے کی خبریں سنا رہا ہوں آپ کو کہ آج سندھ میں فلاں ریلوے اسٹیشن کے اوپر حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا انہوں نے، آج فلاں تھانے کے اوپر حملہ کیا، آج فلاں جیل توڑ دی. انہوں نے کبھی بھی انگریزی حکومت کو ذہن سے قلب سے تسلیم نہیں کی، باغی تھے. اس لیے کہہ یہ دیا گیا کہ سندھو نان مارشل ریس ہیں، تو انہیں تو فوج میں ہم نے لینا ہی نہیں. نان مارشل کیسے تھے؟ آخری وقت تک تو تمہارا ناطقہ بند کیا ہوا انہوں نے، وہ نان مارشل تھے. بہرحال یہ میں کچھ تاریخی حقائق بتا رہا ہوں کہ چونکہ فوج جو ہے، ظاہر بات ہے کہ انہیں تو بہت وفادار فوج چاہیے تھی نا. پنجاب کا مسلمان ہے جس نے جا کر کعبے پر گولیاں چلائی ہیں، پنجاب کا مسلمان ہے جس نے جا کر اور بیت المقدس کا قبضہ جنرل ایلن بی کو لے کر دیا ہے، اپنی جانیں دے کر. یہ سارا جو کچھ ہوا ہے پہلی جنگ عظیم میں، تو اس کے اندر پنجابی مسلمان نے انگریز کا ساتھ دیا. اور فوج چونکہ پنجابی ہے، لہذا چھوٹے صوبوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ پنجاب حکومت کر رہا ہے. اس اعتبار سے پاکستان کے خاص پس منظر میں مارشل لا جو ہے وہ در حقیقت تباہ کن ہے، غلط ہے. میری اس سے کمٹمنٹ اس حد تک ہے، اگرچہ میں نے نہ الیکشن میں حصہ لیا، ووٹ میں شاہد ہی کبھی ڈالا ہے. ایک دفعہ جا کر ووٹ دے آیا تھا میں لیاقت بلوچ صاحب کو، جماعت اسلامی کے نمائندے کی حیثیت سے آئے تھے. بہرحال میرے نزدیک اچھے مسلمان ہیں اور جذبات ہیں ان کے اندر. دوسری مرتبہ انہیں بھی لیا میں نے ووٹ، اس لیے کہ اس وقت وہ آئی جی آئی کے ممبر کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے. اور آئی جی آئی کا سربراہ کون تھا؟ حضرت مولانا کون، غلام مصطفیٰ جتوئی، وہ آئی جی آئی اسلامی جمہوری اتحاد کا صدر، وہ جتوئی صاحب تھے. یہ میں نے پھر ووٹ نہیں دیا، لیکن اب دوں گا انشاءاللہ. اب یہ کہ متحدہ مجلس عمل کے نمائندے کی حیثیت سے، دینی جماعتوں کے اکٹھ کی حیثیت سے آ رہے ہیں، وہ ہمارے اسی علاقے سے ووٹ دوں گا. تو میں نے دو باتیں ابھی تک عرض کی. ایک یہ کہ ہمارا پختہ یقین ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے یہاں اسلام نہیں آ سکتا. ہمارے نزدیک اس کے لیے ایک انقلابی جدوجہد، اور وہ بھی حضور کے اسوے سے ماخوذ اور مبنی، ہم اس کے لیے اپنی سی کوشش کر رہے ہیں. ریسپانس ملے نہ ملے ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، لوگ ہماری بات سنیں نہ سنیں ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لوگ ہمارا ساتھ دیں نہ دیں ہمیں فکر نہیں، کوئی چنتا نہیں ہے. ہمیں فکر ہے تو اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر اپنا عذر پیش کر سکے، اللہ ہم لگے رہے اس کا. ورنہ کتنے ہی انبیاء چلے گئے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا ان کی دعوت کا، سوائے اس نتیجے کے کہ پوری قوم ہلاک کر دی گئی، معدود چند لوگ جو ایمان لائے تھے تو وقت کا رسول اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے، باقی پوری قوم ہلاک. دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ ہم الیکشن کو حرام نہیں سمجھتے، اور ہماری رائے یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہوتے رہنے چاہیے. اور اس کی میں کمٹمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، اس درجے تھی میری کہ میں نے یہ سن 82 میں شورا کے دو مہینے میں نے صرف گزارے تھے ضیاء الحق صاحب کی شورا میں، تو اس میں ایک بحث میں نے تقریر کی تھی کہ ضیاء الحق صاحب آپ جو یہ الیکشن کو ملتوی کرتے چلے جا رہے ہیں یہ سوسائڈل ہے پاکستان کے لیے، یہ خودکشی کے مترادف ہوگا، اس لیے کہ آپ الیکشن کو ملتوی کرتے 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 ٹیررزم کو گویا کہ جواز دے دیں گے، لوگ کہیں گے ہم کیا کریں، ہمارے لیے راستہ کوئی کھلا ہی نہیں ہے۔ اور یہ الفاظ تھے میرے کہ آخر پی ایل او اس وقت تھی کہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی حیثیت سے بہت نمایاں ہوئی تھی، جہاز ہائی جیک کر لیا، یہ کر لیا، دھماکے کر لیے، ان میں لیلا خالد نامی ایک نوجوان لڑکی بھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کچھ۔ تو میں نے کہا کہ آخر ہم نے جو جواز دیا ہے کہ پی ایل او جو ہے اس کے لیے جائز ہے یہ کام، کیوں دیا ہے؟ لیکن کوئی اور راستہ ہی نہیں ان کے لیے، دیوار سے لگا دیا جائے تو کیا کرے گا آدمی، دشنام نالا ہاؤ ہوں فریاد کچھ تو ہو، چیخے درد ہے دلے برباد کچھ تو ہو۔ اس لیے آپ خدا کے لیے الیکشن کرائیں، اس ملک کے اندر ماشاء اللہ کو طول نہ دیں۔ میری اس تقریر پر اس وقت کے سینئر وزیر کہلاتے تھے، وزیر اعظم تو کوئی تھا نہیں، ایک طرح کا صدارتی نظام تھا، ضیاء الحق صاحب صدر تھے، باقی وزرا تھے تو سینئر وزیر کہلاتے تھے، اسلم خٹک صاحب، انہوں نے ایک صاحب سے کہا یہ آج شام تک گرفتار ہو جائے گا، اس نے ایسی تقریر کی۔ اور وہ زمانہ وہ تھا جبکہ بے نظیر کے جو بھائی مرتضی، وہ پی آئی اے کا ایک جہاز ان کے آدمی جو ہے ہائی جیک کر کے کابل لے گئے تھے اور ایک بڑے سرکاری افسر کو گولی ماری تھی، تو یہ معاملات ایسے معذوق تھے۔ بہرحال یہ دوسری بات ہے، الیکشن ہوتے رہنے چاہیے، الیکشن کے راستے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا آج تک بالکل۔ اس کا ایک اضافی فیکٹر یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے الیکشن لڑے۔ 1970 کا الیکشن آپ یاد کیجئے، جو پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم الیکشن تھا، پہلا انتخاب عام ہوا ہے 1947 کے بعد، 46 کے بعد اور 1977، کتنے دنوں کے بعد ہوا، 24 برس کے بعد۔ اس الیکشن میں جماعت اسلامی کے امیدوار علیحدہ کھڑے ہیں، جے یو آئی کے علیحدہ کھڑے ہیں، جے یو پی کے علیحدہ کھڑے ہیں، اہل حدیث علیحدہ کھڑے ہیں، یہ سب کیا ہوا کہ جو بھی مذہبی اور مذہب پسند ووٹ تھے وہ تقسیم ہو گئے، کوئی جماعت اسلامی والا لے گیا کچھ ووٹ، کچھ جے یو آئی والا لے گیا، کچھ جے یو پی والا لے گیا، تقسیم ہو گئے، اور نتیجہ یہ نکلا مائنورٹی ووٹ لینے والا 37% والے بن ووٹ تھا، بھٹو کامیاب ہو گیا، باقی ووٹ تقسیم۔ تو یہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میں ان کی نیت پر کوئی شک نہیں کر سکتا، میری رائے یہ کہ الیکشن کے ذریعے یہاں اسلام نہیں آ سکتا، لیکن اگر قاضی حسین احمد صاحب کی رائے یہ ہے کہ نہیں آ سکتا ہے، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے یہ ہے کہ آ سکتا ہے، تو جن لوگوں کی رائے بھی یہ ہے وہ کم سے کم ایک پلیٹ فارم پر آئیں تو شاید کوئی نتیجہ نکل سکے، کچھ فائدہ تو ہو۔ آج تک یہ نہیں ہوا، اگر کہیں یہ معاملہ ہو گیا ہوتا 1970 کے الیکشن میں تو پاکستان کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی، لیکن اس مرتبہ یہ ہوا الحمدللہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مذہبی اور دینی جماعتوں نے، بعض نے، سب تو نہیں اس میں شامل، لیکن یہ کہ بہرحال متدبے ہیں، اہم ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام ہے، مولانا سمیع الحق صاحب کی جمعیت علماء اسلام ہے، بریلوی حلقہ جو ہے بہت تقسیم ہو گیا ہے، اب مولانا نورانی میاں کی اس طرح کی قیادت اور سیادت نہیں ہے بریلویوں کی جیسی کبھی ہوتی تھی، جیسے 1970 میں تھی، وہ یقیناً بیتاج بادشاہ تھے اس وقت، جو ہمارے ہاں سواد اعظم ہے اور جو عوام ہے وہ تو اکثر و بیشتر جو ہے وہی طور طریقے بریلویت کے ان کے اندر رائج ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں ہم تعداد میں سب سے بڑھ کر ہیں، اب وہ کافی تقسیم ہو چکے ہیں، لہذا میں ان کی بات، لیکن یہ کہ بہرحال اس اتحاد میں جہاں دونوں جمعیت علماء اسلام کے دھڑے شریک ہیں، مولانا نورانی میاں بھی شریک ہیں، اور چونکہ وہ اب ان میں بزرگ ترین انسان ہیں عمر کے اعتبار سے بھی، اسٹینڈنگ کے اعتبار سے وہی صدر ہے، پھر جماعت اسلامی کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، نظام ہے ان کا، ان کی تنظیم ہے، ان کے آفیسز ہیں، ان کے ورکرز ہیں، نظام ہے، تو یہ جماعتیں جو جمع ہو گئی ہیں، اگرچہ دو اور بھی ہیں لیکن وہ کچھ نیمے درو ہیں نیمے برو ہیں، ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. آج جو جلسہ ہو رہا پھر میں نے اخبار میں دیکھا ان کے نام لکھے ہوئے, حالانکہ پروفیسر ساجد میر صاحب جو ہیں ان کا تو بڑے سخت بیانات آ چکے ہیں, انہوں نے تقریباً اپنی علیحدگی کا اعلان بھی کر دیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اسے انتخابی اتحاد بنانے کے حق میں کبھی بھی نہیں تھا, تو بھائی کیوں شریک رہے اتنے عرصے؟ لیکن یہ کس سے, کون پوچھے, کس سے پوچھے؟ اور یہ کہ یہ بھی کہا کہ یہ اس کے اتحاد کے متحدہ مجلس عمل کے بعض لوگ حکومت کے ایجنٹ ہیں, ان کی ایجنسیوں سے تعلق. لیکن آج کی تقریب میں تو نام لکھا ہوا ہے, وہ آئے یا نہ آئے مجھے نہیں معلوم. اسی طریقے سے جو اہل تشیع میں سے ساجد نقوی صاحب ہیں, ان کا بھی اصل جو ہے اتحاد وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. تاہم نومینلی کہیے, علامتی طور پر کہیے, نام کے لیے کہیے, وہ متحدہ مجلس عمل میں بھی شامل ہیں. اور یہ کام مجھے اندیشہ تھا, یہ میں کوئی 6 مہینے قبل کی بات آپ سے کر رہا ہوں, کہ یہ اسلام آباد میں جو ہوتی تھی مرحوم دفاع پاکستان اور افغانستان کاؤنسل, میں اس کے اجلاس میں, اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں, میں بھی گیا. اب میں نے اس وقت کہا تھا کہ بھائی افغانستان میں طالبان حکومت ختم ہو گئی, اب آپ کیا کریں گے یہاں بیٹھ کر, کس کی سپورٹ, کس کو مدد, کیا کریں؟ باقی آپ نے پاکستان کا دفاع, پاکستان کا دفاع فوج کرتی ہے, اب آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اب اس دفاع پاکستان اور افغانستان کونسل کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. اسے دفاع اسلام کونسل بنایا جائے, اس کے لیے تحریک چلائی جائے, اور اس کے لیے جدوجہد کی جائے, اسلام نافذ کیا جائے, یعنی فاض اسلام کونسل بنائے. لیکن انہوں نے نہیں مانا, انہوں نے کہا نہیں, ہم نے ایک اتحادی, ایک انتخابی اتحاد بنا لیا ہے مجلس عمل کے نام سے. تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا یہ اتحاد الیکشن تک قائم رہا, اگرچہ میں اس میں شامل نہیں ہوں گا اس وقت, لیکن یہ کہ اگر قائم رہا تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, تائید کریں گے. یہ میرا وعدہ تھا جو پھر ہم نے پورا کیا, اور ہماری شورا نے بھی فیصلہ کیا کہ یہ بات جو ہے اب یہ کسی نہ کسی درجے میں اتحاد برقرار ہے, اور یہ بہت ہی نیک فال بن سکتا ہے. اگر ابھی الیکشن میں یہ 5-6 دن اور ہیں, کوئی اور بڑا فساد نہ ہو جائے, اور اگر یہ کہ الیکشن کے بعد بھی یہ لوگ ایک متحدہ محاذ کی حیثیت سے اسمبلی میں جتنی سیٹیں بھی آئیں, لیکن اگر ایک متحدہ محاذ کی حیثیت سے رہیں گے تو پاکستان میں فرقے واریت کی لعنت ہے اس میں بھی کمی آئے گی, اس کے اندر جو ہے شدت جو ہے کم ہو جائے گی, اور بھی اس کے کچھ فائدے ہو سکتے ہیں جس کو میں نے یہاں لکھا ہے. اکثریت کا تو کوئی سوال نہیں کہ اس متحدہ محاذ کو اکثریت مل جائے, اگرچہ ظاہر بات ہے جو الیکشن لڑتا ہے وہ تو اپنے آپ کو وزیر اعظم ہی سمجھتا ہے, چاہے وہ عمران خان ہوں اور چاہے وہ طاہر القادری صاحب ہوں اور چاہے وہ اب آ گئے ہیں وہ اعجاز الحق ہوں, وہ تو جو بھی الیکشن میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو کل کا مستقبل کا وہ وزیر اعظم سمجھتا ہے. تو سب یہی کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے, اب یہ کر دیں گے, ہماری حکومت بنے گی تو یہ کر دیں گے. یہ ظاہر بات ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, یہ اکثریت تو آئے گی انہی کی, وڈیرے, جاگیردار, زمیندار, تمندار, انہی کے خاندانوں کے چشم و چراغ اب نکل کے آ جائیں گے, نئے چند آ جائیں گے, گریجویٹس آ جائیں گے. وہ بڈھے بےچارے جو ہیں جنہوں نے نہیں گریجویشن کی تھی وہ اب گھروں میں بیٹھیں گے, لیکن تار تو وہی لائیں گے. ظاہر بات ہے وہ اپنے اپنے فیملیز کے, اپنے اپنے جو بھی خاندان ہیں ان کے سربراہ تو وہی ہیں, تو وہی کچھ ہونا ہے. لیکن یہ کہ اگر ایک مضبوط گروپ, فرض کیجئے 30-40 اگر نمائندے بھی پورے پاکستان سے نیشنل اسمبلی میں متحدہ محاذ کے آ جائیں, تو یہ کہ اس سے ایک کام ہو سکتا ہے, اللہ کرے کہ وہ ہو جائے, کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ نے جو ریورس گیئر لگایا ہے, یعنی اسلام کی طرف قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم, صرف دستوری سطح پر کچھ پیش رفت ہوئی, عمل کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, دہلی کا کام نہیں ہوا, لیکن دستور میں قرارداد مقاصد آ گئی, دفعہ 227 آ گئی, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی آ گئی, فیڈرل شریعت کورٹ آ گئی, پھر فیڈرل شریعت کورٹ کے ذریعے سے سود کی حرمت کا فیصلہ آ گیا جس کو پھر سپریم کورٹ نے بھی اس کی تائید کر دی. تو یہ قدم بقدم قدم بقدم جو بھی کچھ پیش رفت ہوئی تھی دستوری اعتبار سے, اب اس کا ریورس گیئر لگا دیا اس حکومت نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بین الاقوامی سطح پر جو شیطانی قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پیش نظر یہ کہ اسلام کو کہیں نہ ابھرنے دیا جائے, کہیں نہ ابھرنے دیا جائے, کہیں نہ ابھرنے دیا جائے. اور یہ حکومت چونکہ ان کے کولیشن میں ہے, لہذا انہوں نے ان کی منشا کو پورا کرنے کے لیے پورا نقشہ اختیار کر لیا ہے, لیکن اس عمل میں اگر ان انتخابات میں متحدہ مجلس عمل کی کچھ جماعت آ جائے اور اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ وہ کسی کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے حکومت بنانے کی کوشش نہ کرے، اپوزیشن میں بیٹھے، مطالبے کرے، غلط چیز کی مخالفت کرے اور صحیح بات کی طرف جو ہے وہاں پر تقریریں کریں، جس سے کہ پوری دنیا کے سامنے بھی اسمبلی میں تقریر ہوتی ہے تو اس کی حیثیت ہوتی ہے، پوری دنیا میں جاتی ہے. اگر یہ کرے تو مجھے توقع ہے کہ یہ جو ریورس گیئر لگا ہے اسلامی جو بھی دستوری پروویژنز ہیں ان کے ضمن میں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ اگر یہ پروسیس آگے چلا تو قرارداد مقاصد بھی نکال دی جائے گی، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ نہیں رہے گا، جمہوریہ پاکستان جو بھی کچھ ہے ٹیپ ٹاپ ہے، یہ کاسمیٹک قسم کی جو چیز یہ بھی ختم ہو جائے گی. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. بہرحال ان چیزوں کے پیش نظر ہم نے طے کیا، یہ تو کافی دن ہو گئے تو میں نے اب چاہا کہ اس کو پبلک بھی پوری طریقے سے کر دیا جائے. ہماری تائید ہے، ہماری دعائیں ہیں یہ اتحاد برقرار رہے الیکشن میں، الیکشن کے بعد بھی برقرار رہے اور اسمبلی میں وہ ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے رہے. حکومت میں آئیں گے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر آئیں گے تو مسلم نون کی اکثریت جو کچھ کرے گی، جو دو دفعہ کر چکی ہے وہی کرے گی، اور کیا کرے گی؟ ان کی کوئی قلب ماہیت تو نہیں ہو گئی ہے. نماز روزہ پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی کر لیں گے، باقی اس سے آگے وہ اسلام کو نافذ کرنے کا دو موقع مل چکے ہیں، جھیلے کا کام نہیں کیا. تو اب کیسے توقع ہو؟ اس حوالے سے یہ پریشر گروپ کی حیثیت سے اسمبلی میں اگر کام کریں گے تو اس کے بہتر نتائج کچھ نہ کچھ نکلیں گے. اب میں ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے؟ شرق اوسط میں جنگ کے تبل جو ہیں وہ بچ چکے ہیں. اس کے ضمن میں عابداللہ جان صاحب، جن کا انگریزی میں مضمون چھپا کرتا ہے ندائے خلافت میں، تو آج جو مضمون شائع ہوا ہے بہت ہی چشم کشا ہے. میری خواہش تھی، میں نے کہا بھی تھا کہ اس کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی شائع کر دیا جائے، لیکن پرچہ تیار ہو چکا تھا، اب جگہ نہیں تھی، تو اگلے پرچے میں انشاءاللہ اس کا اردو ترجمہ بھی آ جائے گا. اس میں بعض حوالے، اصل میں یہ نوجوان ہیں، زیادہ عمر نہیں ہے ان کی، لیکن بہت باخبر آدمی ہے. مغربی میڈیا، مغربی پرنٹ میڈیا، اخبارات اور اس میں جو لوگ بھی تھنک ٹینکس ہیں وہاں کے، ان کے آراء، ان کے تجزیے، ان کے تبصرے ان سے بہت عمدگی سے واقف، اور اسی کے تحت جو ہے پھر وہ لکھتے ہیں. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہاں اصل میں جو رائے ہے اب وہ کیا ہے. دو میں نے خاص طور پر جو نوٹ کیے ہیں، آر جیمز ولزے، یہ کلنٹن ایڈمنسٹریشن کے اندر سی آئی اے کا ڈائریکٹر تھا، اس نے صاف یہ کہا ہے کہ اس 21ویں صدی کی پہلی عالمی جنگ، ایک تو عالمی جنگیں تھیں دو، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دو، وہ پچھلی صدی کی تھی، 21ویں صدی کی پہلی عالمی جنگ جو ہونے والی ہے وہ اصل میں ٹیررزم کے خلاف نہیں ہے. شاہدہ شاہد من اہلہا، وہ کہتا ہے اگر تو ٹیررزم کے خلاف ہو تو اسپین میں ایٹا ایک بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس کا تو آج تک کبھی نہ بش نے نام لیا، نہ بلیئر نے نام لیا، نہ کسی نے نام لیا. خود آئرلینڈ کے اندر آئی آر اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن موجود ہے، لیکن آج تک کسی نے نام نہیں لیا. در حقیقت اس کے ہدف تین ہیں، ایک تو ایران، اور ایران کی سپورٹ پر حزب اللہ جو ہے لبنان کے اندر، ایک یہ ہے کہ شام اور عراق کی باسی حکومتیں، اور مصر کی تنظیم جہاد اسلامی، یہ تین ٹارگٹس ہیں اس کے. یہ تو رائے ہے آر جیمز ولزے کی. اب جو اہم تر رائے ہے وہ دوسری ہے، یہ ہے نارمن وان ہورنڈس، یہ یہودی ہے، اور زائنس موومنٹ کا ایک رسالہ ہے، میگزین ہے، کمنٹری. اس شخص نے مضمون لکھا ہے کہ تیسری عالمی جنگ تو ہو چکی ہے، وہ تو کولڈ وار تھی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی سطح پر جنگ رہی ہے، لڑائی نہیں تھی اس میں، جنگ تھی، سرد جنگ، کولڈ وار، آخر اس کو آپ کولڈ وار کہتے ہیں. پوری نصف صدی تقریباً جو ہے اس کولڈ وار کے اندر گزری، ایک طرف امریکہ اور اس کے حواری اور اتحادی، دوسری طرف یو ایس ایس آر اور اس کے ساتھی اور اس کے حلیف، ان دونوں کے مابین کشاکش مسلسل رہی ہے. اس نے کہا اب جو جنگ ہونے والی ہے وہ فورتھ ورلڈ وار ہے اور اسے اب لازماً شروع ہو جانا چاہیے. اور یہ جنگ در حقیقت وار اگینسٹ ملیٹنٹ اسلام ہے. مسلمانوں میں جہاں بھی کوئی عنصر ایسا ہے جو طاقت کے ساتھ بات کرتا ہے, جو چاہتا ہے اسلام کا نفاذ ایک پولیٹیکل ہو سوشل سسٹم کی حیثیت سے, اس کے خلاف جنگ. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بش جو ایک بورن اگین کرسچین ہے, یہ اصطلاح ہے جدید عیسائیت کی, جو عیسائی جو ہے وہ اپنی زندگی سابقہ جو ہے جو غفلت میں گزری ہے اس سے جب توبہ کرتا ہے اور اثر نو وہ کووننٹ کرتا ہے اللہ کے ساتھ اور جیسس کے ساتھ, ہی از بورن اگین ان جیسس, ان جیسس, بورن ان جیسس, وہ کہلاتے ہیں بورن اگین کرسچینز. بش جو ہے یہ در حقیقت بورن اگین کرسچین ہے. اور اس شخص نے یہ لکھا ہے اس کے مائنڈ ہارٹ اور سول میں اور اس کی گہرائیوں میں یہ خیال راسخ ہو گیا ہے, یہ لفظ میں اس کے کوٹ کر رہا ہوں, دیٹ گاڈ دی گاڈ ٹو ہوم ایز اے بورن اگین کرسچین ہی ہیڈ کمیٹڈ ہمسیلف ہیز پٹ ہم ان دی اوول آفس فار اے پرپز. اب وہ معزوم من اللہ ہو کر آ کر بیٹھا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر, اوول آفس میں پہنچایا ہے اللہ نے پہنچایا ہے, اور اس لیے کہ اللہ اس کے ذریعے سے بڑا کام کرانا چاہتا ہے, اسلام کا بیڑا غرق کرانا چاہتا ہے, یہودیت کی فتح لانا چاہتا ہے, یہودی ٹیمپل دوبارہ تیسری مرتبہ بنوانا چاہتا ہے, گریٹر اسرائیل قائم کرنا چاہتا ہے. یہ شخص نے اس قدر کھل کر باتیں کی میں حیران ہو رہا ہوں. اس نے کہا ہے کہ یہ عراق کو کیوں صرف تم نے ٹارگیٹ بنایا ہے, دی ریجیمز دیٹ ریچلی ڈیزرو ٹو بی اوور تھرون اینڈ ریپلیسڈ آر ناٹ کنفائنڈ ٹو دی تھری سنگل ڈاؤٹ ممبرز آف دی ایکسس آف ایون, ایٹ اے منیمم دس ایکسس شوڈ ایکسٹینڈ ٹو سیریا اینڈ لبنان اینڈ لیبیا ایز ویل ایز فرینڈز آف امیرکا لائک سعودی عرب رائل فیملی اینڈ ایجپٹ حسنی مبارک الانگ ود دی پیلسٹینین اتارٹی ویدر ہیڈڈ بائی عرفات اور ون آف دی ہینچمین. کہ یہ تو در حقیقت جنگ اب جو ہے صرف عراق کے خلاف نہیں بلکہ لبنان, کیونکہ وہاں حزب اللہ ایک بڑی مضبوط طاقت ہے. حزب اللہ نے شکست دی جب اسرائیل کو جنوبی لبنان کا قبضہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا, تنگ آ گئے. ایران اور ایران کی سپورٹ سے چلتا ہے وہ حزب اللہ, اور سیریا اور عراق یہ سارے ممالک کون سے ہیں یہ بھی میں بات کو بتاؤں گا, اور ایجپٹ حسنی مبارک اس کو بھی ختم کرنا, سعودی فیملی کو بھی ختم کرنا, یہ تو منیمم ہے. دو نوٹ کیجئے اس کا مشورہ کیا, یہ تو منیمم ہے. اور جو میکسیمم ہے وی مسٹ بریس فار دی میکسیمم وچ وڈ بی اے وار آن آل مسلم اسٹیٹس. میکسیمم جو ہوگا وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان مملکتوں کے خلاف ہماری جنگ ہو. یہ باتیں ہیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں, اونچے تھنک ٹینکس کے اندر کہی جا رہی ہیں, یہ ان کے منصوبے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے احادیث نبویہ میں ان سب کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. حدیث میں آتا ہے عراق شام ترکی بھی, اس نے ترکی کا نام نہیں لیا, ترکی تو الائی ہے اسرائیل کا, مددگار ہے, سپورٹر ہے, امریکہ کا چاکر ہے, نوکر ہے, یہ تو نام نہیں لیں گے, لیکن حدیث میں موجود ہے. جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے وہ پورا ہوگا سوائے ایک کمی کے, وہ سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ بشمول مدینہ منورہ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری حکومت کے اندر ہونا چاہیے. اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے, اللہ پروٹیکٹ کرے گا, فرشتوں کو اس کے تمام راستوں پر دروازوں پر کھڑا کر دے گا, باقی یہ ساری حکومتیں ختم ہو جائیں گی. وہ زمانہ تیزی سے آنے والا ہے جس کے خلاف یہ لکھ رہا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ اصل میں وہ بات ہے کہ جو بش اور ایریل شیرون کر رہے ہیں کہتے نہیں، وہ زبان سے صرف جو ہے وہ عراق کا نام لے رہے ہیں یا ایران کو بھی کچھ تھوڑا سا شامل کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کچھ اس کا منشا ہے، یہ ساری مسلمان حکومتیں ختم ہو جائیں گی. یہ ہے الملحمۃ العظمیٰ، بہت بڑی جنگ، گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے گا. یہ صورتحال اگرچہ یہ ہوگا ہماری سطح کے طور پر، میں کئی مرتبہ یہاں بتا چکا ہوں، اس وقت امت مسلمہ بحثیت مجموعی اللہ تعالی کے عذاب کی گرفت میں ہے. کیوں؟ ہم پر ایک دور وہ تھا جبکہ ہم کئی انگریزوں کے غلام تھے، جیسے ہندوستان میں پاکستان بھی وہیں سے بھی شامل تھا، کہیں ڈچ تھے، کہیں فرانسیسی تھے، کہیں اور تھے، اسپینیئرز تھے، اطالوی تھے، لہذا ہم مجبور تھے. لیکن یہ کہ جیسے جیسے آزاد ہوتے گئے، کسی ایک ملک نے بھی اسلام کو قائم نہیں کیا. اپنے جو ملک آزاد ہوا، جو بھی کولڈ وار چل رہی تھی، انہوں نے اپنا قبلہ یا ماسکو کو بنا لیا. مصر کا قبلہ کون تھا؟ ماسکو. عراق کا قبلہ کون تھا؟ ماسکو. شام کا قبلہ کون تھا؟ ماسکو. سعودی عرب کا قبلہ کون سا تھا؟ واشنگٹن. اور تمام شمالی افریقہ کی ریاستوں کا قبلہ کون تھا؟ واشنگٹن. ہمارا اپنا قبلہ کون تھا؟ واشنگٹن. پاکستان کے شروع ہی سے جو بھی امریکہ کے ساتھ ہمارا گٹھ جوڑ شروع ہوا ہے، سیٹوں میں سینٹوں میں ہماری شمولیت ہوئی ہے، جو کولڈ وار کے اندر ہم امریکہ کے الائی بنے ہیں، یہ ساری تاریخ ہے. اس حوالے سے مسلمان مجرم ہیں بہت بڑے. البتہ ان مجرموں میں درجے کا فرق ہے. سب سے بڑے مجرم عرب ہیں. اس کی وجہ کیا؟ ان کو اللہ نے فضیلت بہت دی، بہت فضیلت دی. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جس پر اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے، جس پر زیادہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، پھر کسی کو مال زیادہ دیا تو حساب اتنا ہی مشکل بھی ہو جائے گا نا. غریب آدمی جلدی سے فارغ ہو جائے گا، اسے لمبا چوڑا حساب کہاں دینا. انکم ٹیکس کے انسپیکٹروں کا مقابلہ تو انہیں کو کرنا پڑتا ہے نا، جن کے پاس لاکھوں ہیں. جو بھی چھابڑی والا ہے، اس کے لیے تو کبھی کوئی انسپیکٹر نہیں آتا. لہذا یہ عرب وہ قوم ہے، یہ حضور کے ہم قوم حضور عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے یہ فضیلت دی، اور ثانیاً ان کی مادری زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ابدی کلام نازل کیا. ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اکثر و بیشتر تو اگر سمجھتے ہیں ترجمے سے سمجھتے ہیں، عربی سیکھنا، براہ راست قرآن پڑھنا، اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھنا ہے تو تقریباً ناممکن آنکھوں سے. باقی ہم نے سب کچھ پڑھا بھی ہے، ایم اے کیا، ڈاکٹری کی، انجینئرنگ کی اور کیا، اور آج کل جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، آئی سی ایس ہے، بی سی ایس ہے، ایم سی ایس ہے، اور اس سے پہلے جو ہو رہا تھا بزنس ایڈمنسٹریشن. عربی تو نہیں پڑھی. عربی پڑھنے کے لیے واقعی محنت کرنی پڑتی ہے. لہذا جن کی مادری زبان عربی ہے، اس میں قرآن مجید موجود ہے. اگر انہوں نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، نبض فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑے مجرم پھر وہ ہیں. ان پر اللہ کا عذاب، حدیث کے الفاظ ہیں، ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت، بربادی اور تباہی ہے اہل عرب کے لیے اس شر سے، اس عذاب سے جو قریب آ چکا. یہ جو کتاب الملاحم کی حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک جنگ کے بارے میں نتائج جو نکلیں گے، کتنے آدمی مریں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک باپ کے 1000 بچے ہوں گے، یعنی پوتے وغیرہ ملا کر کسی شیخ قبیلہ کے قبیلے کے لوگ 999 فوت ہو جائیں گے ایک بچے. ایک حدیث میں آتا اتنے فوت ہوں گے، اتنے فوت ہوں گے، اتنے فوت ہوں گے کہ زمین لاشوں سے اٹی پڑی ہوگی. ایک پرندہ جو ہے وہ اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا. پرندوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے، وہ سوائے گدھ کے، گدھ تو جو ہے لاش پر جائے گا، نوچ کے کھائے گا. باقی جو پرندے نفاست پسند ہوتے ہیں، گندگی کو پسند نہیں کرتے. تو وہ لاش کے اوپر نہیں اترنا چاہے گا پرندہ، وہ چاہے گا مجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے، زمین کا خالی ٹکڑا مل جائے جہاں میں اتر جاؤں، نئی جگہ ملے گی، یہاں تک تھک ہار کر گر پڑے گا مر جائے گا، لاش سے خالی کوئی جگہ اسے نہیں ملے گی۔ یہ احادیث نبویہ ہے۔ میں نے آج سے کوئی 10-11 سال پہلے مضامین لکھے تھے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، کتابی شکل میں بھی شائع ہوا ہوں، لیکن میرا سوچ رہا ہوں کہ میں اسے اپ ڈیٹ کروں، 10-12 سالوں میں معاملہ جو آگے بڑھ گیا ہے، لیکن یہ پورا نقشہ میں دکھا چکا ہوں اس کے اندر کہ یہ ہونا ہے۔ اب ہم اس وقت کے بہت قریب آ گئے۔ یہ جو عبداللہ جان کا مضمون ہے، اس کا عنوان ہی ہے دی ورلڈ وار از آن، جنگ شروع ہو چکی ہے، تبل بچ چکا۔ بش صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یونائیٹڈ نیشنز نے ہماری بات نہیں مانی، میری مرضی کے مطابق قرارداد پاس نہیں کی، ہم خود کریں گے، ہمیں پرواہ نہیں کسی کی، نہ روس کی پرواہ ہے، نہ چائنا کی پرواہ ہے، نہ جرمنی کی پرواہ ہے، نہ فرانس کی پرواہ ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، امریکہ ول گو اٹ الون، اکیلے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے اس وقت۔ ان حالات میں اس مغربی تہذیب نے جس طریقے سے پاکستان جو ابھر رہا تھا، امکان تھا کہ یہاں اسلامی قوتیں، اسلامی تحریکیں، یہ انقلاب، اسلامی انقلاب جو ہے اس کے امکانات تھے، اس کے خلاف یہاں پر ریورس گیئر انہوں نے لگوا دیا ہے۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے کہ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں، اس میں متحدہ مجلس عمل، مذہبی جماعتوں کا جو اتحاد ہے وہ برقرار بھی رہے، وہ اسمبلی میں بھی برقرار رہے، کسی اور جماعت کا سکر جماعت کا ضمیمہ بن کر حکومت میں آنے کی کوشش نہ کرے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا حکومت میں آ کر۔ پاکستان کے مسائل اتنے گمبھیر ہیں کہ حل کرنا آسان نہیں، کسی کے باپ کا یہ جو ہے ممکن نہیں ہے اس کے لیے حل کرنے، لہذا جو بھی حکومت میں آئے گا بدلاؤ ہوگا، اس کی بجائے وہ پریشر گروپ کی حیثیت سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے اسمبلیوں سے باہر جو بھی پریشر گروپ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں انل ملکر باللسان کے لیے جدوجہد، تنظیم اسلامی یہ کام کرے گی انشاءاللہ، اور اگر یہ لوگ اسمبلیوں کے اندر اسی طرح کے پریشر گروپ بن جائیں تو اس سے خیر کی کچھ توقع ہو سکتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔